السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک پروگرام کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گولڈرخ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میڈیم ویب 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کر کے آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان میں سال 2015 میں ہلاک و زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
F-16 طیاروں کی فروخت پر بھارتی رد عمل پر مایوسی ہوئی، پاکستانی دفتر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
سبی میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، کلدم تنظیم کے 10 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سابق افغان گورنر کی بازیابی کے لیے پاکستانی پولیس کی کوششیں جاری، ایسے واقعات ماحول کو خراب کر سکتے ہیں، تجزیہ کار کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں،
بھارتی فوج کے ساتھ جھڑپ میں مشتبہ عسکریت پسند کی ہلاکت کے بعد نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد مظاہرے، حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں 2 شہری ہلاک، 8 زخمی۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے رپورٹ آیا جاتی ہے۔
اور عالمی خبروں میں، صدر باراک اوباما کہتے ہیں،
I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor in due time۔
صدر باراک اوباما جسٹس اینٹونین سکالیا کی موت کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے جانشین کی نامزدگی بر وقت کرنے کی ذمہ داری پورے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کے پاس ایسا کرنے کے لیے وقت ہوگا۔ ابھی تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر کے بعد۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ افغانستان کے ایک سابق گورنر سید فضل اللہ واحدی کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے جمعے کی شام کو اغوا کر لیا گیا، جن کی تلاش کے لیے پولیس نے کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ ادھر افغانستان نے اپنے سابق گورنر فضل اللہ واحدی کی اغوا پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تھانہ کوسار میں مقدمہ درج کر کے اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ سے ہفتے کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں ہرات کے سابق گورنر سید فضل اللہ واحدی کے اغوا پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکام پر زور دیا گیا کہ وہ ان کی جلد بازیابی کے لیے کوشش کریں، تاحال ان کے لاپتہ ہونے کے محرکات یا کسی تنظیم کی طرف سے ان کے اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں جاری جنگ کی وجہ سے ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن اناما کا کہنا ہے کہ گنجان آباد علاقوں کے اندر اور گرد و نواح میں ہونے والی لڑائی اور خود کش حملوں کو جزوی طور پر اس اضافے کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے مزید تفصیلات ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں اور تشدد پر مبنی دیگر واقعات میں شہریوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی شرح میں گزشتہ سال 2014 کی نسبت 4% اضافہ دیکھا گیا۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے معاون مشن نے اتوار کو جاری کردہ اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا کہ یہ تعداد آبادی والے علاقوں اور ان کے گرد و نواح میں بڑھتی ہوئی کارروائیوں، خودکش دھماکوں اور دیگر مہلک حملوں کا شاخصانہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال مجموعی طور پر 3,545 شہری ہلاک اور 7,457 زخمی ہوئے، جو کہ 2009 کے بعد سے افغانستان میں ہلاک و زخمی شہریوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہلاک و زخمی ہونے والوں میں خواتین کی شرح 10% ہے اور یہ 2014 کے مقابلے میں 37% زیادہ ہے، جبکہ متاثرہ بچوں کی تعداد میں 14% اضافہ ہوا۔ عالمی ادارے کے مشن کی اس رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ گزشتہ سال طالبان عسکریت پسندوں کی کارروائیوں سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کے حملوں اور فضائی کارروائیوں میں عام شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین لال گل لال نے رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق کو باعث تشویش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس سنگین صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں جن کا افغانستان میں شہریوں کو سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کارروائیوں کے دوران جنگ کے لیے بین الاقوامی سطح پر مروجہ قوانین کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ شہری زندگیوں کا نقصان کم سے کم ہو۔
گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہے، انٹرنیشنل کنونشن جو ہے اور یونائیٹڈ نیشن کنونشن جو ہے، گورنمنٹ اس کو متعہد ہے وہ تو رعایت کرنا چاہیے, اور اسپیشلی ہیومینیٹیرین لا جو ہے اور انٹرنیشنل وار پرنسپل جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس کو رعایت کرنا چاہیے اور اس کو احترام کرنا چاہیے.
لال گل لال نے کہا کہ شہریوں کے بڑھتے ہوئے جانی نقصان کی شرح اقوام متحدہ سے بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تنازع کے فریقین پر اپنا دباؤ ڈالے اور انہیں یہ باور کروائے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ارتکاب میں انہیں بین الاقوامی قوانین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کو امریکہ کی جانب سے 8 F-16 طیاروں کی مجوزہ فروخت پر نئی دلی کی تشویش کا جو رد عمل سامنے آیا ہے اس پر پاکستان نے حیرت اور مایوسی کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے اتوار کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ بھارت کے رد عمل پر پاکستان کو مایوسی سے زیادہ حیرت ہوئی ہے, جبکہ بھارت اسلحہ درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کا جنگی ساز و سامان کا ذخیرہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے. رواں ہفتے امریکی انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کو 8 F-16 طیارے فروخت کرنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امریکی دفاعی تعاون پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں معاون ہوگا. دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اور ان کے بقول جو ممالک اس مقصد میں پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو سراہا جانا چاہیے.
دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو پوری دنیا نے سراہا. پاکستان نے نہ صرف بے تحاشا قربانیاں دی ہیں بلکہ بہت کام کیا اس سلسلے میں. ممالک اس دشا میں کام کر رہے ہیں, اس میں کوشش کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینا چاہیے, نہ ان کے حوالے سے کوئی جو ہے منفی رد عمل کا اظہار کرے.
بھارت نے امریکی حکومت کی طرف سے پاکستان کو 16 طیارے فروخت کرنے کے فیصلے پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ہفتے کو کہا تھا کہ اس کے خیال میں ان ہتھیاروں سے دہشت گردی کو ختم کرنے میں مدد نہیں ملے گی. بھارتی سیکرٹری خارجہ جے شنکر نے نئی دہلی میں متعین امریکی سفیر رچرڈ ورما کو وزارت خارجہ طلب کر کے انہیں بھارتی تشویش اور ناراضی سے آگاہ کیا. تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ 16 طیارے ملنے کے بعد پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں یقیناً بہتری ہوگی, تاہم بھارت پر یہ کسی طور پر اثر انداز نہیں ہوگی. ان کے بقول بھارت کا رد عمل مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اس حوالے سے امریکہ کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے.
جس وقت اگر آپ لیٹ 90s میں دیکھیں تو پاکستان نے اسی طرح یہ جو تھا SU-27 کی ڈیل کی تھی رشینز کے ساتھ, تو بھارت نے رشینز پہ پریشر ڈالا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ملٹری اکوپمنٹ یا ہمارے کی ڈیلز کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کے ساتھ نہ کریں, تو لہٰذا رشینز نے وہ ڈیل کینسل کر دی تھی. تو یہ بھارت کا ایک یہ اسی طرح کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو وہ امریکنز کو بھی دینا چاہتے ہیں, مگر میرا نہیں خیال کہ امریکنز ان کے اس انفلوئنس میں آئیں گے.
امریکہ نے پاکستان کو تقریباً 70 کروڑ ڈالر مالیت کے 8 F-16 لڑاکا طیارے اور دیگر جدید فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دی تھی, اور پینٹاگان کے مطابق اسلحے کی اس مجوزہ فروخت سے پاکستان کے موجودہ اور مستقبل کے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے گی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں مظاہرین پر بھارتی سیکیورٹی فوجوں کی فائرنگ میں ایک خاتون سمیت 2 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے. سری نگر سے یوسف جمیل تفصیل کے ساتھ.
عہدیداروں کے مطابق بھارتی کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ علاقے میں فوج اور پولیس کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران ایک مسلمان عسکریت پسند ہلاک ہوا. جھڑپ ابھی جاری تھی کہ مقامی لوگوں کی ایک کثیر تعداد بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئی جائے وقوع کی طرف پیش قدمی کرنے لگی. حفاظتی دستوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہجوم میں شامل نوجوانوں نے ان پر پتھر پھینکے. حفاظتی دستوں نے پرتشدد مظاہرین پر گولی چلائی اور آنسو گیس کے گولے داغے. تقریباً 10 شہری زخمی ہو گئے, جن میں سے 2 24 سالہ طاہرہ حمید اور نوجوان دانش فاروق میر چل بسے. ان ہلاکتوں کے بعد پرتشدد مظاہروں کا دائرہ دارالحکومت سری نگر تک پھیل گیا ہے. یہاں پہنچنے والے اضلاع کے مطابق نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے کئی دوسرے علاقوں میں بھی لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور بعض مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں. اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی مختلف کشمیری جماعتوں نے پلوامہ کے واقعات کے خلاف کل پیر کو عام ہڑتال کرانے کا اعلان کیا ہے, جس کے بعد سرکد آزادی پسند لیڈر اور کشمیر کے میروائز مولوی عمر فاروق اور چند دوسرے سیاسی کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کاکپورہ پلوامہ میں ہوئی جھڑپ کے دوران لشکر طیبہ سے وابستہ ایک جنگجو عادل احمد ہلاک ہوا ہے. اس سے پہلے سنیچر کو سرحدی ضلع کپوارہ کے چوکی بل علاقے میں تقریباً 24 گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے دوران 5 مشتبہ عسکریت پسند اور 2 بھارتی فوجی ہلاک اور 1 میجر سمیت 3 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی کشمیر میں حالیہ مہینوں کے دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جب عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان ہو رہے مقابلوں کے دوران مقامی لوگوں نے ان مقامات کا گھیراو کر کے حفاظتی دستوں پر پتھراو کیا جہاں یہ مقابلے ہو رہے تھے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ محصور عسکریت پسندوں کو فرار ہونے کا موقع ملے۔ چنانچہ خود پلوامہ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ایک حکم نامہ جاری کر کے اس طرح کے مظاہروں پر قانونی پابندی عائد کر دی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کی سپریم کورٹ کے جسٹس اینٹونین سکالیا کی موت کے بعد قدامت پسندوں کی طرف سے صدر باراک اوباما پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے صدارتی منصب کے آخری سال کے دوران ان کی جگہ پر کسی کو نامزد نہ کریں، لیکن اس طرح جسٹس کی جگہ کو خالی رکھنا غیر معمولی طور پر طویل عرصہ ہوگا۔ قدامت پسندوں کو توقع ہے کہ نومبر کے انتخاب میں ریپبلکن امیدوار کی حیثیت سے سکالیا جیسے قدامت پسند جسٹس کی جگہ کوئی اور انہیں کی طرح کے خیالات والے جسٹس کو مقرر کیا جا سکتا ہے، اور یوں عدالت میں قدامت پسندوں کو جو معمولی برتری حاصل ہے اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن نئے صدر جنوری 2017 میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور اس طرح آن جہانی جسٹس سکالیا کی سیٹ کم از کم 342 روز تک خالی رہے گی۔ گزشتہ صدی میں 10 جسٹس صاحبان کی موت ہوئی ہے اور ان کی جگہ لینے والے جسٹس کی توثیق میں اوسطاً 95 دن کا وقت لگا۔ طویل ترین وقت وقفہ 192 دن کا رہا جب 1939 میں جسٹس بینجمن کارڈوزو کی جگہ جسٹس فیلکس فرینکفرٹر کی توثیق کی گئی تھی۔ امریکہ میں سپریم کورٹ میں طویل ترین عرصے تک فرائض انجام دینے والے جسٹس اینٹونین سکالیا کی اس اچانک موت نے بظاہر سیاسی جنگ کا محاذ کھول دیا ہے۔ جسٹس سکالیا اپنے قدامت پسند نظریات کی وجہ سے جانے پہچانے تھے، جو ہفتے کے روز اپنی نیند کے دوران انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 79 سال تھی۔ صدر باراک اوباما نے جسٹس سکالیا کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے بعد کی صورتحال کے بارے میں بات کی۔
I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor in due time. There will be plenty of time for me to do so and for the Senate to fulfill its responsibility.
باراک اوباما کہتے ہیں کہ میں ان کے جانشین کی نامزدگی بر وقت کرنے کی ذمہ داری پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے لیے ایسا کرنے کو کافی وقت ہوگا، اور سینٹ کو بھی اپنی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے اس نامزد شخص کو منصفانہ سماعت اور بر وقت ووٹ دینا ہوگا۔ سینٹ میں ریپبلکن میجورٹی لیڈر مچ مکانل نے صدر اوباما کی طرف سے جانشین نامزد کرنے کی مخالفت کی ہے۔ مکانل اور دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ صدر کو جسٹس سکالیا کی جگہ پر کسی کی نامزدگی کر دینی چاہیے۔
They're about the institution to which Justice Scalia dedicated his professional life.
صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی ذمہ داریاں ہیں جنہیں میں سنجیدگی سے لیتا ہوں، اور ہر کسی کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ ذمہ داریاں کسی بھی پارٹی سے بلند اور بالا تر ہیں، اور ان کا تعلق ہماری جمہوریت سے ہے۔ یہ ایک ایسے ادارے سے متعلق ہیں جس کے لیے جسٹس سکالیا نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ ادارہ انصاف کی مشعل کے طور پر اسی انداز میں کام کرے گا جیسے کہ ہمارے بانی اباؤ اجداد نے سوچا تھا۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا کہ چونکہ آئندہ منتخب ہونے والے صدر کو جسٹس کے انتخاب پر اتفاق رائے مل سکتا ہے، اس لیے یہ نامزدگی اسے ہی کرنی چاہیے۔ جسٹس سکالیا کے اعزاز میں امریکی وفاقی عمارتوں اور امریکی سپریم کورٹ پر امریکی پرچم سر نگو ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ میں 9 جسٹس ہیں، لیکن 8 رکنی عدالت بھی مقدمات کا فیصلہ دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس جان رابرٹس نے سکالیا کی وفات کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں غیر معمولی شخصیت اور منصف قرار دیا۔ جسٹس سکالیا کو 1986 میں صدر رونلڈ ریگن نے ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا تھا۔ ٹیکسس کے گورنر گریگ ایبٹ نے مرحوم کو امریکی آئین اور قانون کی بالادستی کے ایک محافظ کے طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آئین کو مسخ کرنے کی بہت سی کوششوں کو ناکام بنایا۔ امریکہ کی اٹرنی جنرل لوریٹا لنچ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی قانون کا ایک شیر آج رخصت ہو گیا، اور یہ ہم سب پر منحصر ہے، ہر امریکی پر، کہ ہم اپنے قومی آئینی مذاکرے کو اسی طرح تازہ دم رکھیں جیسے انہوں نے چھوڑا۔ سابق صدر بل کلنٹن ہیمسٹن نے کہا گو کہ سکیلیا اور وہ تقریباً ہر بات پر مختلف رائے رکھتے تھے لیکن وہ انہیں پسند کرتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی وہ نظر آنے کی کوشش نہیں کی جو کہ وہ نہیں تھے، وہ سیدھی بات کرنے والے انسان تھے۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے مرحوم جج سکیلیا کے بارے میں کہا کہ وہ عدالت کے بینچ میں ذہانت، بزلہ سنجی اور اچھے فیصلے لے کر آئے، ان کے ساتھی اور پورا ملک انہیں یاد کرے گا۔ سر براک اوباما نے کہا کہ سکیلیا ایک بہترین قانونی ذہن کے حامل تھے اور ان کے بقول ان کا نیم البدل تلاش کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ ادھر امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدواروں نے ساؤتھ کیرولینا ریاست میں ہونے والے ایک مباحثے کے دوران کہا کہ صدر براک اوباما کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی وفات کے بعد ان کی جگہ کسی اور کو نامزد نہیں کرنا چاہیے۔ امیدواروں نے جسٹس اینتھونی سکیلیا کے احترام میں ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی اور ان کے جانشین کے لیے آئندہ صدر کی طرف سے نامزدگی کے اپنے موقف کی وضاحت کی۔ امریکہ اور روس کے صدور صاحبان نے شام کے مسئلے کے حل کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی انٹرفیکس کے مطابق امریکی صدر براک اوباما نے شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے ہفتے کے روز اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو ٹیلی فون کیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اتوار کو جاری ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران صدر اوباما نے روس پر زور دیا کہ وہ شام میں حزب اختلاف کے معتدل دھڑوں کے خلاف فضائی کارروائیاں روک کر تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن روسی حکومت کے مرکز کرملن کی جانب سے اتوار کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے میونخ میں طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے سفارتی اور دیگر ذرائع سے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے تاکہ شام میں جنگ بندی کی تفصیلات طے کی جا سکیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی ہم منصب سے گفتگو کے دوران صدر پوٹن نے ایک بار پھر دوہرا معیار ترک کر کے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے شام میں جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کے دیگر اقدامات کی حمایت کا اعلان کیا۔ ادھر شام میں فعال کارکنوں کا کہنا ہے کہ ترکی نے شمالی شام میں مسلسل دوسرے روز بھی کرد جنگجوؤں پر گولہ باری کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر سرحد پار سے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ کارروائی کریں گے۔ شام میں جنگ کا جائزہ لینے والے انسانی حقوق کے لیے سیرین آبزرویٹری نے کہا کہ گولہ باری میں حلب شہر کے شمال میں واقع علاقوں کو ہدف بنایا گیا جس میں دو جنگجو ہلاک ہو گئے۔ ترک وزیر اعظم احمد داوتولو نے ہفتے کے روز کہا کہ کرد افواج سرحد سے چند کلو میٹر کے فاصلے پر واقع آزاد شہر کے لیے خطرہ ہیں۔ شام کی فوج کی پشت نہ ہی روس کرتا ہے اور وہ سرحدی علاقے اور حلب پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے علاقے میں اپنی کارروائی میں اضافہ کر رہا ہے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ترکی کی طرف سے شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف فوجی کارروائیوں کی اطلاعات پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ترکی اور شامی کردوں پر تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے، جبکہ بدامنی کے شکار اس خطے میں کشیدگی اپنی انتہا تک پہنچی ہے۔ ترجمان جان کربی نے ایک بیان میں دونوں فریقوں کو پیچھے ہٹنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بجائے وہ داعش کے انتہا پسندوں کو شکست دینے پر اپنی توجہ مرکوز کریں جو شمالی شام میں ایک وسیع علاقے پر قابض ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں نے گولی مار کر 3 اسرائیلی فلسطینی نوجوانوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ پہلے واقعے میں 2 نوجوان مغربی کنارے کے شہر جنین میں کاروں پر پتھراؤ کر رہے تھے، جب فوج پہنچی تو ایک نوجوان نے فائرنگ کر دی جس کے بعد فوجیوں کی جوابی کارروائی میں دونوں ہلاک ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق دونوں فلسطینیوں کی عمریں 15 سال کی تھیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق ایک فلسطینی کو اس وقت گولی مار دی گئی جب اس نے یروشلم کے مضافات میں اسرائیل کے سرحدی فوجیوں پر چھری سے حملہ کیا، کوئی فوجی زخمی نہیں ہوا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اسرائیلی قبضے کی وجہ سے اور امن کی کوششوں میں پیش رفت کے فقدان سے فلسطینیوں کی جنجلاہٹ کے نتیجے میں موجودہ بے چینی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایران میں حزب اختلاف کے 3 ارکان کی رہائی پر زور دیا ہے جو بغیر کسی الزام کے اپنی رہائش گاہوں پر زیر حراست ہیں۔ مہدی کروبی اور میر حسن حسین موسوی 2009 میں صدارتی امیدوار تھے اور انہوں نے گزشتہ 5 برس گھر پر نظر بندی میں گزارے ہیں۔ موسوی کی اہلیہ بھی اس نظر بندی میں ہیں، جبکہ خواتین کے حقوق کی ایڈوکیٹ زارا رناوار بھی نظر بند ہیں۔ محکمہ خارجہ نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ وہ بھی حزب اختلاف کے ارکان اور ان کے خاندانوں کو ہراساں کرنے کے معاملے پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے کی جانے والی مذمت میں شامل ہے اور امریکہ ایران کی حکومت پر زور دیتا رہے گا کہ وہ اپنے بین الاقوامی فرائض کی پاسداری کرے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ ہم ان افراد اور ان تمام قیدیوں کی فوری رہائی کی اپیل کرتے ہیں جنہیں مذہبی یا سیاسی نظریات کی بنیاد پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی قیادت میں ایک امریکی وقت البانیا گیا جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے اور ملک کے عہدیداروں کی عدلیہ اصلاحات کے نفاذ کی کوششوں کو جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
کولمبیا میں 5,000 سے زائد حاملہ خواتین ابزی کا وائرس سے متاثر ہیں. مچھروں کے کاٹنے سے پیدا ہونے والا یہ وائرس اب لاطینی امریکہ میں زور پکڑ چکا ہے, لیکن کولمبیا کے صدر کہتے ہیں کہ برازیل اور دوسرے ملکوں میں ایسا ہوا ہے, لیکن کولمبیا میں ابھی تک مائکروسیفالی کا کیس نہیں دیکھا گیا. اور تائیوان میں امدادی کارکن تلاش کا کام ختم کر چکے ہیں کیونکہ زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی باقیات بازیاب کرنے کا کام مکمل ہو گیا ہے. اور پوپ فرانسس آج میکسیکو میں دوسری اجتماعی دعا کرا رہے ہیں. پوپ نے اپنے 5 روزہ دورے کا آغاز ہفتے کے روز کیا تھا. اور سینٹرل افریقن ریپبلک میں رائے دہندگان نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ ووٹنگ پہلے کئی بار مؤخر ہو چکی ہے. اور یوگینڈا کے صدر یوویری موسوینی نے ہفتے کی رات کو پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن مباحثے میں شرکت کی. یوگینڈا کے عوام آئندہ ہفتے اپنے لیڈر کا انتخاب کر رہے ہیں. خبریں ختم ہوئیں. تو آئیے اب آپ کو کچھ اور رپورٹیں ہم سنواتے ہیں. عشروں تک اردو اور بنگلہ موسیقی کو اپنی خوبصورت دھنوں سے مالا مال کرنے والے روبن گھوش کل انتقال کر گئے تھے. روبن گھوش اور ان کی اہلیہ شبنم دونوں نے ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں شرکت کی تھی. انہی پروگراموں کے اقتباسات کے ساتھ شہناز عزیز.
سامعین, یہ خوبصورت دھن, یہ خوبصورت گیت, یہ آپ پہچان ہی گئے ہوں گے مقبول ترین ہمارے موسیقار روبن گھوش, جن کا انتقال ہوا بنگلہ دیش میں. میری خوش قسمتی ہے کہ روبن گھوش اس پروگرام میں مہمان ہمارے تھے.
پرانا میوزک اور آج کل میوزک, آج کل کے میوزک کیا ہے, ذرا ہچ پچ کر دیا اس نے, لیکن میلوڈی جو ہے وہ آپ کو وہیں رہنا پڑے گی سارا زندگی. آپ کو جو بھی مرضی کرے آپ, جو میلوڈی وہ سارا زندگی رہے گا. اٹ ول بی میلوڈیس. آپ دیکھیں پرانا گانا ابھی تک آپ گنگناتے ہیں, پرانے میوزیشین کا, میڈم نورجہاں کا پرانا گانا لے لے, یا کے ایل سائیگل جو پرانے گانے ہوتے تھے. یہ ہے کہ جو میوزیشینس وہاں ہے سب پروفیشنل میوزیشین, پرانے میوزیشینس, اتنی مزہ آتا تھا کام کرنے میں, اس لیے میں ایک بریک لے لیا, ایڈجسٹمنٹ. کبھی موقع ملے پھر میں پھر جاؤں گا, پھر وہی میوزیشین سے کام کروں گا اگر میں قابل رہا تو. اور یہ ہے کہ میوزیشین وہ سارا زندگی اسی میں رہتا ہے, گزر بھی جاتا ہے اسی میں. اگر سکون والا گانا لگانا ہے تو آئی تھنک تو دو ساتھی کا ایسے وہ شرمائے جیسے میگھنا چھائے, اور پیار بھرے دو شرمیلے نائن,
پیار بھرے دو شرمیلے نائن, جن سے ملا میرے دل کو چین, کوئی جانے نہ کیوں مجھ سے شرمائے, کیسے مجھے تڑپائے, پیار بھرے دو شرمیلے
میرے انا کے ہمراہی, کچھ ایسی نظر کا نام بھی ہے جو دل کے لیے ایک درد بھی ہے, اس درد میں کچھ آرام بھی ہے, اے میرے انوکھے ہمراہی. Oh.
चंदा छुप छुप जाए, ऐसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए।
صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں پیدائش کے وقت جانبر نہ ہو سکنے والے یا مردہ پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد افریقہ اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے، اور 98% سٹل برتھس یا تو سب سہارا افریقہ میں یا جنوبی ایشیا میں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ہر 1,000 میں سے تقریباً 43.1% بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی طبی اور معاشرتی دونوں طرح کی وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر نرمین حامد تعلیم و آگہی کے ادارے ITA اور IPL کی چیئرپرسن ہیں۔ معاشرتی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں،
ہمارے پبلک ہیلتھ میں ایک بہت عام ایک ماڈل ہے جس کو ہم 3 delays کا ماڈل کہتے ہیں، کہ کس طرح سے تاخیر ہوتی ہے ماں کو ایک صحت مند بچے کو جنم دینے تک کا جو پروسیس ہوتا ہے، کنسیپشن سے لے کر اور ڈلیوری تک اس میں کیا کیا تاخیر ہو سکتی ہے، اور وہ 3 delays ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں وہ سب معاشرتی عوامل بھی شامل ہوتے ہیں۔ کہ جو پہلا ڈیلے ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جو گھر کے اندر within the household ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ عورت کو اس کا مقام نہیں دیں گے، اگر آپ کو ڈیسیژن میکنگ وہ آپ کا حصہ دار نہیں بنے گی، اگر اس کو آپ تعلیم نہیں دلوائیں گے، وہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہے، اس کی حیثیت بھی گھر میں کم ہے، اس سے کوئی بات چیت بھی نہیں کر رہا، تو جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے اس ڈیسیژن میں بھی وہ شامل نہیں ہے، کتنی بار وہ پریگننٹ ہو رہی ہے اس ڈیسیژن میں بھی وہ شامل نہیں ہے۔ تو پہلا ڈیلے وہی ہو جاتا ہے جب وہ پریگننٹ ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس کے اندر اس کے خاوند، اس کی ساس، اس کے سسر، جیٹھ، وہ سب اس کے لیے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں جو وہ خود نہیں لے پاتی، کیونکہ وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس پاور بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلا ڈیلے گھر کے اندر ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ دوسرا ڈیلے ہوتا ہے جب وہ اگر یہ ڈیسیجن لے لیا جائے کہ ہاں ماں کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے تو وہ ڈیلے ہوتا ہے کہ گاؤں سے یا دور افتادہ مقام سے ہسپتال تک پہنچنے یا ہیلتھ سینٹر تک پہنچنے کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, ان کو سڑکوں کی ضرورت ہے, ان کو گاڑی کی ضرورت ہے. اگر وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں تو پہاڑوں پہ سے کیسے شہر تک پہنچا جائے گا, ایک ڈیلے وہاں ہو جاتا ہے, بہت بڑا ڈیلے ہے. ہمارے ناردرن ایریاز میں اگر آپ دیکھیں تو جو پہاڑی رستوں پہ گاؤں بنے ہوئے ہیں وہاں سے شہر تک آنے میں بہت زیادہ وقت تاخیر ہو جاتی ہے. یہ دوسرا ڈیلے ہے. اور پھر تیسرا ڈیلے جب وہ ہسپتال میں پہنچ جاتی ہے, وہاں پہ ہماری فیسلٹیز کس طرح کی ہیں, وہاں پہ کتنے میڈیسن ملتی ہیں یا نہیں ملتی, وہاں ہماری
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11:30, بھارت میں 12 اور جہاں واشنگٹن میں دن کا 1:30 بجا ہے. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. بلوچستان کے ضلع سبی میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کے دوران ایک کل عدم علیحدگی پسند تنظیم کے 10 مبینہ عسکریت پسندوں کو ہلاک اور 12 کو گرفتار کر لیا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کوئٹہ سے ستار کاکر سناتے ہیں.
صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے وائس اپ امریکہ کو بتایا کہ اساتذہ اداروں کی معلومات پر ہفتے کی شام سبی کے علاقے سانگان میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی شروع کی تھی جو اتوار کی شام تک جاری رہی.
کچھ دہشت گردوں کی اطلاع تھی سبی کے علاقے سانگان میں اور ان پہاڑی سلسلوں میں, جس پر ایک سرچ آپریشن کیا گیا اور اس سرچ آپریشن کے دوران ہم علاقے کو سرچ کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے بہت سارے ٹھکانے ہم نے مسمار کیے ہیں, بہت اسلحہ ایمونیشن اور ایکسپلوزیو پکڑا گیا ہے. ان تمام ایریاز میں آپ کو پتا ہے فراری کیمپس ہیں, کورن کیمپس کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے.
سیکیورٹی فورسز کے مطابق مارے جانے والوں میں کلدم بلوچ لیبریشن آرمی BLA کا ایک اہم کمانڈر اسلم عرف اچو اور ترجمان میرک بلوچ بھی مارا گیا. تاہم صوبائی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وہ اس موقع پر عسکریت پسند کمانڈر کی ہلاکت کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے.
اسلم اچو جو اس علاقے کے دہشت کا نشان ہوا کرتا تھا, جس نے بہت معصوم لوگوں کو شہید کیا اور اس میں ہمارے قبائلی رہنما بھی شامل ہیں, خاص طور پہ میں گلخان مری صاحب کا ذکر کروں گا جن کو شہید کیا گیا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے. اس کے مارے جانے کی اطلاع ہے کیونکہ ابھی تک غیر مصدقہ ہے, جب تک یہ کنفرم نہیں ہوتا تو ہم اس کو کنفرم نہیں کر رہے. آپ کو جب ہمارا آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا مکمل بریفنگ دی جائے گی اس پہ.
ایک اور کلدم تنظیم یونائٹیڈ بلوچ آرمی کے ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے سانگان میں کارروائی کے دوران مقامی لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا, لیکن سیکیورٹی ذرائع نے اس کی تردید کی ہے. ستار کاکر, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
افغانستان کے ایک سابق گورنر سید فضل اللہ واحدی کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے جمعے کی شام کو اغوا کر لیا گیا, جن کی تلاش کے لیے پولیس نے کارروائی شروع کر رکھی ہے. ادھر افغانستان نے اپنے سابق گورنر فضل اللہ واحدی کے اغوا پر تشویش کا اظہار کیا. اسلام آباد پولیس کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تھانہ کوسار میں مقدمہ درج کر کے اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے. افغانستان کی وزارت خارجہ سے ہفتے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں ہرات کے سابق گورنر سید فضل اللہ واحدی کے اغوا پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان کی جلد بازیابی کی کوششیں کریں. تفصیلی رپورٹ ناصر محمود سے.
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت سے 2 روز قبل لاپتہ ہونے والے سابق افغان گورنر کی تلاش کے لیے پولیس کی کارروائی جاری ہے اور حکام کے مطابق انہیں اس ضمن میں حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں. افغان صوبے ہرات کے سابق گورنر سید فضل اللہ واحدی کو نامعلوم افراد جمعے کی شام اسلام آباد کے ایک رہائشی علاقے سے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے. افغان وزارت خارجہ کے مطابق کابل میں پاکستانی سفیر ابرار حسین کو طلب کر کے سابق گورنر کی گمشدگی پر افغانستان کی تشویش سے آگاہ کیا گیا ہے. بیان کے مطابق نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی نے پاکستانی سفیر سے اپنی حکومت کی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فضل اللہ واحدی کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کرنے کا کہا. واحدی کے لاپتہ ہونے کی خبر منظر عام پر آتے ہی افغانستان کی طرف سے ایک بیان میں پاکستان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جاری جنگ کی وجہ سے ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے پروگرام کی ڈائریکٹر ڈینیل بیل کہتی ہیں,
Of the 11,002 civilian casualties, 1 in 10 was a woman
and 1 in 4 was a child. Women casualties increased by 37%.
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے پروگرام کی ڈائریکٹر ڈینیل بیل نے بتایا ہے کہ 11,002 شہری ہلاک ہوئے ہیں جن میں ہر 10 میں سے ایک عورت اور ہر 4 میں سے ایک بچہ ہے. خواتین کی ہلاکتوں میں 37% اضافہ دیکھا گیا جبکہ بچوں کی ہلاکتوں میں بھی 14% اضافہ ہوا. افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن اناما کا کہنا ہے کہ گنجان آباد علاقوں کے اندر اور گرد و نواح میں ہونے والی لڑائی اور خود کش حملوں کو جزوی طور پر اس حادثے کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین کی شرح 10% ہے جو کہ 2014 کے مقابلے میں 37% زیادہ ہے جبکہ متاثرہ بچوں کی تعداد میں 14% اضافہ ہوا. عالمی ادارے کے مشن کی اس رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ گزشتہ طالبان عسکریت پسندوں کی کارروائیوں سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کے حملوں اور فضائی کارروائیوں میں عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے. مشن کے سربراہ نکولس بیسوم نے کابل میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ رپورٹ جاری کرنے سے قبل اس کے مندرجات تنازع کے تمام فریقین بشمول افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کو بھی فراہم کیے گئے تھے. انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین لال گل لال نے رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق کو باعث تشویش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس سنگین صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں جن کا افغانستان میں شہریوں کو سامنا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں مظاہرین پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں ایک خاتون سمیت 2 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں. امریکہ کی سپریم کورٹ کے جسٹس اینٹونیو سکالیا کی موت کے بعد قدامت پسندوں کی طرف سے صدر براک اوباما پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے صدارتی منصب کے آخری سال کے دوران ان کی جگہ پر کسی کو نامزد نہ کریں، لیکن اس طرح جسٹس کی جگہ کو خالی رکھنا غیر معمولی طور پر طویل عرصہ ہوگا. قدامت پسندوں کو توقع ہے کہ نومبر کے انتخاب میں ریپبلکن امیدوار کی حیثیت سے کی جیت سے سکالیا جیسے قدامت پسند جسٹس کی جگہ انہی کی طرح کے خیالات والے کسی جسٹس کو مقرر کیا جا سکتا ہے اور جوں عدالت میں قدامت پسندوں کو جو معمولی برتری حاصل ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے، لیکن نئے صدر جنوری 2017 میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور اس طرح آن جہانی جسٹس سکیلیا کی سیٹ کم از کم 342 روز تک خالی رہے گی. گزشتہ صدی میں 10 جسٹس صاحبان کی موت ہوئی ہے اور ان کی جگہ لینے والے جسٹس کی توثیق میں اوسطاً 95 دن کا وقت لگا. طویل ترین وقت 192 دن کا تھا جب 1939 میں جسٹس بینجمن کارڈوزو کی جگہ جسٹس فیلک فرینک فرٹر کی توثیق کر دی گئی تھی. ادھر صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ ان کے جانشین کی نامزدگی بروقت کرنے کی ذمہ داری پوری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایسا کرنے کے لیے باقاعدہ کافی وقت بھی ہوگا اور سینٹ کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس نامزد شخص کو منصفانہ سماعت اور بروقت ووٹ دینا چاہیے، جبکہ سینٹ میں ریپبلکن میجورٹی لیڈر مچ میکونل نے صدر اوباما کی طرف سے جانشین نامزد کرنے کی مخالفت کی ہے. جسٹس سکالیا کے اعزاز میں امریکی وفاقی عمارتوں اور امریکی سپریم کورٹ پر پرچم سرنگوں رہا. امریکہ کی سپریم کورٹ میں 9 جسٹس ہیں لیکن 8 رکنی عدالت بھی مقدمات کا فیصلہ کر سکتی ہے. جسٹس سکالیا کو 1986 میں صدر رونلڈ ریگن نے ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا تھا. چیف جسٹس جان رابرٹس نے سکالیا کی وفات کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں غیر معمولی شخصیت اور منصف قرار دیا. ٹیکسس کے گورنر گریگ ایبٹ نے مرحوم کو امریکی آئین اور قانون کی بالادستی کے ایک محافظ کے طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آئین کو مسخ کرنے کی بہت سی کوششوں کو ناکام بنایا. امریکہ کی اٹرنی جنرل لاریٹا لنچ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی قانون کا ایک شیر آج رخصت ہو گیا اور یہ ہم سب پر منحصر ہے، ہر امریکی پر، کہ ہم اپنے قومی آئینی مذاکرے کو اسی طرح تازہ دم رکھیں جیسے انہوں نے چھوڑا. سابق صدر بل کلنٹن کا کہنا ہے کہ گو کہ سکالیا اور وہ تقریباً ہر بات پر مختلف رائے رکھتے تھے لیکن وہ انہیں ہمیشہ پسند کرتے تھے کیونکہ سکالیا نے کبھی وہ نظر آنے کی کوشش نہیں کی جو وہ نہیں تھے، وہ سیدھی بات کرنے والے انسان تھے. سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے مرحوم جج سکالیا کے بارے میں کہا کہ وہ عدالت کے بینچ میں ذہانت، بزدلسنجی اور اچھے فیصلے لے کر آئے. ان کے ساتھی اور پورا ملک انہیں یاد رکھے گا. صدر براک اوباما نے کہا کہ سکالیا ایک بہترین قانونی ذہن کے حامل تھے اور ان کے بقول ان کا نیم البدل تلاش کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا. ادھر امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدواروں نے ساؤتھ کیرولائنا ریاست میں ہونے والے ایک مباحثے کے دوران کہا کہ صدر براک اوباما کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی وفات کے بعد ان کی جگہ کسی کو نامزد نہیں کرنا چاہیے. امیدواروں نے جسٹس اینٹونیو سکالیا کے احترام میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی اور ان کے جانشین کے لیے آئندہ صدر کی طرف سے نامزدگی کے اپنے موقف کی وضاحت کی. امریکہ اور روس کے صدور صاحبان نے شام کے مسئلے کے حل کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی انٹرفیکس کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما نے شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے ہفتے کو اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو ٹیلی فون کیا، جبکہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اتوار کو جاری ایک مختصر بیان میں بتایا گیا کہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران صدر اوباما نے روس پر زور دیا کہ وہ شام میں حزب اختلاف کے معتدل دھڑوں کے خلاف فضائی کارروائیاں روک کر تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن روسی حکومت کے مرکز کرملن کی جانب سے اتوار کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے میونخ میں طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے سفارتی اور دیگر ذرائع سے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا تاکہ شام میں جنگ بندی کی تفصیلات کو طے کیا جا سکے۔ شام میں فعال کارکنوں نے کہا ہے کہ ترکی نے شمالی شام میں مسلسل دوسرے روز بھی کرد جنگجوؤں پر گولہ باری کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر سرحد پار سے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ کارروائی کریں گے۔ ادھر شام میں جنگ کا جائزہ لینے والے انسانی حقوق کی سیرین آبزرویٹری نے کہا ہے کہ گولہ باری میں حلب شہر کے شمال میں واقع علاقوں کو ہدف بنایا گیا جس میں دو جنگجو مارے گئے۔ ترک وزیر اعظم احمد داوتولو نے ہفتے کے روز کہا کہ کرد افواج سرحد سے چند کلو میٹر کے فاصلے پر واقع شام کے شہر ازاز کے لیے خطرہ ہیں۔ شام کی فوج کی پشت پناہی روس کرتا ہے اور وہ سرحدی علاقے اور حلب پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے علاقے میں اپنی کارروائیوں میں اضافہ کر چکے ہیں، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ نے ترکی کی طرف سے شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف فوجی کارروائیوں کی اطلاعات پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ترکی اور شامی کردوں پر تحمل سے کام لینے کے لیے زور دیا، جبکہ بدامنی کے شکار اس خطے میں کشیدگی اپنی انتہا تک پہنچ گئی۔ ترجمان جان کربی نے ایک بیان میں دونوں فریقوں کو پیچھے ہٹنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بجائے وہ داعش کے انتہا پسندوں کو شکست دینے پر اپنی توجہ مرکوز کریں جو شمالی شام میں ایک وسیع علاقے پر قابض ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجوں نے گولی مار کر 3 فلسطینی نوجوانوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ پہلے واقعے میں 2 نوجوان مغربی کنارے کے شہر جنین میں کاروں پر پتھراؤ کر رہے تھے، جب فوج پہنچی تو ایک نوجوان نے فائرنگ کر دی، جس کے بعد فوجیوں کی جوابی کارروائی میں دونوں ہلاک ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق دونوں فلسطینی 15 سال کے تھے۔ فلسطینی حکام کے مطابق ایک فلسطینی کو اس وقت گولی مار دی گئی جب اس نے یروشلم کے مضافات میں اسرائیل کے سرحدی فوجیوں پر چھری سے حملہ کیا، کوئی فوجی زخمی نہیں ہوا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قبضے کی وجہ اور امن کوششوں میں پیش رفت میں فقدان کی وجہ سے فلسطینیوں کی جنجلاہٹ کے نتیجے میں موجودہ بے چینی کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایران میں حزب اختلاف کے 3 ارکان کی کارروائی پر رہائی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے جو بغیر کسی الزام کے اپنی رہائش گاہوں پر زیر حراست ہیں۔ مہدی کروبی اور میر حسین موسوی 2009 میں صدارتی امیدوار تھے اور انہوں نے گزشتہ 5 برس گھر پر نظر بندی میں گزار دیے ہیں۔ موسوی کی اہلیہ بھی اس نظر بندی میں رہیں، جبکہ خواتین کے حقوق کی ایڈوکیٹ زارا رنابارڈ بھی نظر بند ہیں۔ محکمہ خارجہ نے اتوار کے روز ایک بیان میں بتایا کہ وہ بھی حزب اختلاف کے ارکان اور ان کے خاندانوں کو ہراساں کرنے کے معاملے پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے کی جانے والی مذمت میں شامل ہے۔ امریکہ ایران کی حکومت پر زور دیتا رہے گا کہ وہ بین الاقوامی فرائض کی پاسداری کرے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ ہم ان افراد اور ان تمام قیدیوں کی فوری رہائی کی اپیل کرتے ہیں جنہیں مذہبی یا سیاسی نظریات کی بنیاد پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کی قیادت میں ایک امریکی وفد البانیہ گیا، جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے اور ملک کے عہدیداروں کی عدلیہ اصلاحات کے نفاذ کی کوششوں کو جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ جان کیری نے کہا کہ عدلیہ اصلاحاتی پروگرام حوصلہ افزا ہے، جس سے عدلیہ کی صورتحال کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی اور بدعنوانی کے خلاف زیادہ کارروائی ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے البانوی وزیر اعظم ایڈی راما اور دوسرے عہدیداروں سے ٹرانا میں ملاقات کے بعد بیان دیا کہ آپ کا ملک درست سمت کی جانب پیش رفت کر رہا ہے، اور البانوی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کی مدد اور مشاورت کے بغیر البانیہ میں اصلاحات میں پیش رفت ممکن نہ ہوتی۔ کولمبیا میں 5,000 سے زائد حاملہ خواتین اب زیکا وائرس کا شکار ہو چکی ہیں۔ مچھروں کے کاٹنے سے پیدا ہونے والا یہ وائرس اب لاطینی امریکہ میں بھی زور پکڑ چکا ہے۔
No hemos todavía tenido información, no ha sido reportado ningún caso
کولمبیا کے صدر ہوان مینوئل سانتوس کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک معلومات نہیں اور مائکروسیفیلی کے کسی بھی طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم نے حفاظتی انتظامات میں کوئی کمی کر دی ہے، لیکن اب تک کولمبیا میں ایسا کیس نہیں ہوا۔ برازیل اور دوسرے ملکوں میں ایسا ہو چکا ہے، لیکن کولمبیا میں ابھی تک مائکروسیفیلی کا کیس نہیں ہوا۔ مائکروسیفیلی ایک ایسی طبی حالت ہے جس میں نوزائیدہ بچوں کے سر معمول سے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور انہیں دماغی امراض کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت زیکا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور پوپ فرانسس آج میکسیکو میں دوسری اجتماعی دعا کرا رہے ہیں۔ پوپ نے اپنے 5 روزہ دورے کا آغاز ہفتے کے روز کیا۔ پوپ فرانسس نے ہفتے کے روز اپنے پیروکاروں سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ میکسیکو کے لیڈروں کو منشیات کے دھندے سے متعلق تشدد، سرکاری سطح پر بدعنوانی اور غربت کے خاتمے کے لیے حقیقی انصاف مہیا کرنا چاہیے۔ یورپ پوپ نے اشرافیہ کو عام افراد کے مقابلے میں مراد دینے کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ اور سینٹرل افریقن ریپبلک میں رائے دہندگان نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اس ووٹنگ کو پہلے کئی بار مؤخر کیا جا چکا ہے۔ اور یوگینڈا کے صدر یوویری موسوینی نے ہفتے کی رات کو پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن مباحثے میں شرکت کی ہے۔ یوگینڈا کے عوام آئندہ ہفتے اپنے لیڈر کا انتخاب کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ چین کی اقتصادی شرح افزائی گزشتہ 25 سال کی مدت کی کم ترین سطح تک گر چکی ہے، اور ان ملکوں کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے جو اپنی معیشت کے فروغ کے لیے اس پر انحصار کرتے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ آسٹریلیا، جو چین کو اپنے قدرتی وسائل کی برآمد کی وجہ سے خوشحال ہوا ہے، کساد بازاری کی جانب بڑھتے ہوئے قدرتی وسائل پر انحصار کرنے والی دوسری معیشتوں کی تقلید کر سکتا ہے۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے فل مرسر کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے سنیے۔
جب سے عالمی مالیاتی بحران کا آغاز ہوا ہے، دنیا اقتصادی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر چین پر انحصار کرتی رہی ہے، لیکن قدرتی وسائل سے متعلق چین کی طلب میں کمی کے نتیجے میں خام لوہے اور کوئلے سمیت ان اشیاء کی قیمتوں میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے جو آسٹریلیا کی معیشت کو سہارا دیتی ہیں۔ مشاورت فراہم کرنے والی ایک کمپنی الفا بیٹا کے سربراہ اینڈریو چارلٹن کا کہنا ہے کہ چینی معیشت کی سست روی آسٹریلیا کے لیے ایک بری خبر ہے۔
China accounts for nearly 50% of all globally traded commodity demand. And that means that if you're a commodity exporter, you are in line for a recession. Canada is in recession.
انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر جس مال کی تجارت ہوتی ہے ان سب کے تقریباً 50% کا تعلق چین کی طلب پر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مال برآمد کرنے والے ملک ہیں تو آپ سست روی کی جانب بڑھنے والی قطار میں کھڑے ہیں۔ کینیڈا کساد بازاری کا شکار ہے۔ برازیل کو اس وقت اپنی جدید تاریخ کی بدترین کساد بازاری کا سامنا ہے، اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آسٹریلیا بھی مصائب اور مشکلات کی اسی صف میں شامل ہے۔ آسٹریلیا کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ مائع گیس یعنی ایل این جی پیدا کرنے والے ایک ملک کے طور پر قطر سے بازی لے جائے، اور اس نے اس مقصد کے لیے برآمدی انفراسٹرکچر پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ ان برآمدات کے لیے چین، بھارت اور جاپان کی منڈیاں اس کا ہدف رہی ہیں، لیکن اب ایل این جی کی قیمتیں گر چکی ہیں۔ ایک تحقیقی ادارے انرجی فرانس انڈسٹریز آسٹریلیا کے ڈائریکٹر ٹم بکلے کہتے ہیں
LNG prices into Asia are down 60%. So Australia in Queensland has just invested 60-70 billion dollars of capital investment to build the world's largest LNG export.
ایشیا میں مائع گیس کی قیمتیں 60% نیچے جا چکی ہیں۔ آسٹریلیا نے اپنے علاقے کوئن لینڈ میں ابھی حال ہی میں مائع گیس ایل این جی کی برآمدی سہولتوں سے متعلق دنیا کے سب سے بڑے مرکز کی تعمیر پر 60-70 ارب آسٹریلوی ڈالر، جو تقریباً 42-50 ارب امریکی ڈالروں کے مساوی ہیں، بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ اور اب جب ہم فی الواقع بحیثیت ایک ملک اس جانب رخ کر ہی رہے ہیں، تو مائع گیس کی قیمتیں ابھی حال ہی میں 60% گر چکے ہیں۔ سیاحت، جو آسٹریلیا کی معیشت کا ایک اور اہم شعبہ ہے، وہ بھی چینی معیشت کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ پچھلے سال 10 لاکھ چینی سیاح آسٹریلیا گئے تھے، جو سن 2014 کے مقابلے میں 22% اضافہ تھا۔ لیکن میلبرن میں سیاحتی دوروں کا انتظام کرنے والی اینا کک اس شعبے کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
I do worry. I think this time next year will tell, but there's no sign of it just yet. مجھے واقعی فکر ہے.
میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں اگلے سال کی صورتحال کا پتہ چل جائے گا, لیکن ابھی تک ایسی کوئی علامتیں یا اشارے موجود نہیں ہیں. اور آپ کو کبھی بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ آیا آپ جو اعداد و شمار پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا پھر غالباً وہ بے بنیاد خوف پر مبنی ہیں. معیشت کی اس سست روی کے باوجود نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کے بزنس اسکول کے ایک ماہر اقتصادیات ٹم ہارکورٹ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے مستقبل کی خوشحالی میں چین کا بدستور ایک کردار رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک عشرے پر محیط وسائل کے فروغ کا دور ماند پڑ رہا ہو, لیکن آسٹریلیا کی معیشت کے دوسرے شعبے چین سے حاصل ہونے والی طلب کے باعث منافع کما رہے ہیں. ہارکورٹ کہتے ہیں
move from the mining boom to the dining boom because we've seen a boom in agricultural exports and also in some ways we've been helping to build the great mall of china a lot of our services and our construction exports
australia ek tarah se kankani ke shobe se ashay khurdanosh ke shobe ki tarakki ki janib badh gaya hai kyunki hum apni zarai baramdat mein ek tez izafa dekh chuke hain aur kai hawalon se hum cheen ko azim karobari markaz banane mein madad kar rahe hain. hamari bahut si services اور تعمیراتی برآمدات مغربی چین کی دوسری اور تیسری صف کے شہروں کی تعمیر میں مدد فراہم کرتی رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ شعبہ چین کے ساتھ آسٹریلیا کی وابستگی کے اگلے سلسلے کا حصہ ہے. ماہر اقتصادیات ہارکورٹ کا خیال ہے کہ حال ہی میں پیسیفک ملکوں کے درمیان شراکت کاری کے جس معاہدے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی ٹی پی پی پر دستخط ہوئے ہیں وہ امکانی طور پر آسٹریلوی برآمدات کی مدد کرے گا, لیکن چین کے ساتھ تجارت کی قیمت پر نہیں. آسٹریلیا ان ایک درجن ملکوں میں شامل ہے جو ٹی پی پی معاہدے کا حصہ ہیں, جبکہ چین اس معاہدے میں شامل نہیں ہے. ایک بار پھر ہارکورٹ کے الفاظ.
I think strategically Japan and the US wanted to show that they were important leaders in the region.
میرا خیال ہے کہ حکمت عملی کے لحاظ سے جاپان اور امریکہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اس خطے کے جنوب مشرقی ایشیا میں دیکھ رہے ہیں اور اس کا آسٹریلیا کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, لیکن زیادہ تر تجارت کا رخ چین سے کسی اور جانے موڑے جانے کا امکان نہیں ہے. چین آسٹریلیا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے. پچھلے سال ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی رابطے اس وقت مزید مستحکم ہوئے تھے جب دونوں نے آزاد تجارت کے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے تھے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ایک زمانہ تھا جب ایک گھر میں صرف ایک فون ہوتا تھا جو گھر بھر کی ضروریات پوری کرتا تھا, اور ایک عرصے تک لینڈ لائن کی یہ سہولت گھروں اور دفتروں میں فوری رابطے کا ذریعہ رہی. پھر کار فون متعارف کروایا گیا اور دو یا تین عشروں میں ٹیلی فون نہ صرف ہر ایک کی ذاتی ملکیت اور ضرورت بن گیا بلکہ جدید ٹیکنالوجی نے موبائل فون کی صورت میں ایک چھوٹے کمپیوٹر کو مٹھی میں بند کر دیا. آج گھر کے ہر فرد کے پاس سیل فون ہونا معمول کی بات ہے, مگر فون چلتا تو بیٹری ہی سے ہے اور اس کے لیے اس کا پاور یعنی بجلی سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے. مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سیل فون چارج کرنے کے لیے گرین انرجی استعمال کی جائے. ہوا یہ کہ چلی کی تین طالبات نے اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے بیٹھے پودوں سے توانائی حاصل کرنے کا تجربہ کر ڈالا. یہ طالبات امتحان کے دوران بریک پر تھیں اور ان کے سیل فونز کی بیٹری مردہ ہو چکی تھی. اچانک ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا کہ وہ مارا, اور اس کے بارے میں ایولین ایروانا کہتی ہیں, پودوں سے توانائی لینے کا خیال سب سے پہلے کمیلا کے دماغ میں آیا کہ جب یہاں اتنے بہت سے پودے ہیں تو پھر ایک ساکٹ کیوں نہ لگا دیا جائے, اور پھر ہم نے سوچا کہ اس میں ایسا پلگ کیوں نہ ہو جہاں چارجر لگایا جا سکے, کیونکہ پودے جو توانائی پیدا کرتے ہیں اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے مل کر ایک سرکٹ تیار کیا جسے ای کایا کا نام دیا گیا. اس کے ذریعے پودوں میں خوراک تیار کرنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی توانائی کو قابو کر لیا گیا. ایک پودا اپنے اندر پیدا ہونے والی توانائی کا صرف ایک معمولی سا حصہ خرچ کرتا ہے, باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے. چنانچہ ای کایا کو زمین میں گاڑ دیا گیا جہاں سے اس نے باقی ماندہ توانائی حاصل کر کے فون تک پہنچا دی. موریسیو سیفوینٹس یونیورسٹی کے انٹرپرینیورشپ پروگرام سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں,
ellas trajeron un prototipo, el prototipo funcionaba
میں نے اپنی زندگی میں اتنا حیران کن پروجیکٹ نہیں دیکھا. وہ اس کا نمونہ میرے پاس لے کر آئیں اور اس ماڈل نے کام کرنا شروع کر دیا اور تب ایک دم سب بدل گیا, کم از کم میرے نقطہ نظر میں. چنانچہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا. اس ڈیوائس نے انجینئرنگ کے طلبہ کے دو مسئلے حل کر دیے. ایک تو یہ کہ انہیں اپنی کلاس میں پروجیکٹ کا نیا آئیڈیا مل گیا, اور دوسرے فون چارج کرنے کا ذریعہ بھی. فون چارج کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا, اور بھلا کیوں؟ ایولین ایروانا کہتی ہیں,
Entonces, buscando un lugar donde poder conectar el notebook que está sin energía y los celulares, no pillamos nada porque todo
está... Notebook کو چارج کرنے کے لیے یا موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا, کیونکہ اتنے بہت سے طالب علم اور سب اپنی ڈیوائسز چارج کرنے کے لیے آؤٹ لیٹ کی تلاش میں. بس ایک پاگل پن سا لگتا ہے, مگر پودے تو ہر جگہ موجود ہیں, بس ان کی توانائی تک بایو سرکٹ پہنچانے کی ضرورت ہے. کیمیلا روبسچ کہتی ہیں,
O sea que hay un ciclo completo de la planta y al hacer ese ciclo nosotros decidimos incorporarlos a él. Entonces,
ایک پودے میں توانائی کا پورا ایک چکر ہوتا ہے. ہم نے اس چکر یا سائیکل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا, اور ایسے کہ پودے کی نشو و نما بھی متاثر نہ ہو. بایو سرکٹ نصب ہوتے ہی یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور پھر اسے اس توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے جو بہت معمولی سطح پر کام کرتی ہے. ایک آیا سے فون چارج کرنے کے لیے بہت صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس میں توانائی زیادہ نہیں ہوتی, مگر اس کے ذریعے ایک موبائل فون کو مکمل چارج کرنے میں 2 گھنٹے سے بھی کم صرف ہوتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نیا ڈرامہ سیریل من مائل میری اسکرین کی زینت بن گیا. تفصیلات فکر و فن میں.
ماہی میں تینوں سمجھا کی تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں تیرے نال میں لائیاں.
نجی ٹی وی سے ایک نیا ڈراما من مائل شروع ہوا ہے, جس کے بارے میں چینل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ وہی ڈراما ہے جس کا ناظرین بے تابی سے انتظار کر رہے تھے. من مائل کی کہانی ہے گھر بھر کی لاڈلی مناہل کی, جو اپنے دوست کے بھائی رافے سے محبت کرتی ہے. گھر والے اس کی رافے سے شادی پر آمادہ نہیں ہوتے, اور وہ رافے سے شادی کی صورت میں اسے گھر سے چلے جانے کا کہتے ہیں.
جانے دو اسے.
میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, خاص طور پہ اب تو بالکل نہیں.
مناہل گھر چھوڑنے پر بھی تیار ہو جاتی ہے, لیکن رافے خود کو اس کے قابل نہ سمجھتے ہوئے اسے گھر واپس بھیج دیتا ہے. مناہل سمجھتی ہے کہ رافے اس سے محبت ہی نہیں کرتا.
ڈھونڈ لیجیے جتنی نوکریاں آپ کو ڈھونڈنی
ہیں,
لیکن مجھے پڑھانے سے بہتر کوئی اور نوکری نہیں ہو سکتی آپ کے لیے. پکیوں کی نوکری.
وہ دل برداشتہ ہو کر میکال سے شادی کر لیتی ہے اور خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیتی ہے, لیکن میکال میں ہر وہ برائی موجود ہے جو مناہل کے وزادار گھرانے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. ادھر رافے کسی اور شہر جا بستا ہے تاکہ مناہل کا کبھی سامنا ہی نہ ہو اور مناہل اسے بھول جائے. شہر میں اس کا ٹھکانہ بنتا ہے اس کے دوست افتخار کا گھر. بس یہیں سے کہانی میں کچھ نئے کردار سامنے آتے ہیں.
ہر جوڑے میں اچھی لگتی ہو تم.
دنیا ادھر کے ادھر نہ کرتی تو میرا نام بھی جینا نہیں.
من مائل کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے حمزہ علی عباسی کی طویل عرصے بعد منی اسکرین پر واپسی ہو رہی ہے. اس سے قبل ان کا ڈراما سیریل پیارے افضل سپر ہٹ ہوا تھا.
یار دے ویڑے آئی ٹپ ٹپ گلیاں لب دی بھرا میں تینوں مل مل اکھیاں ماہی میں تینوں سمجھا
من مائل کو مومنا دریت, سمینا ہمایوں سعید اور ثنا شاہ نواز نے مل کر پروڈیوس کیا ہے. چینل کے ایک عہدیدار منہاس صغیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ڈرامے کی مصنفہ سمینا فضل ہیں, جبکہ اسے حسیب حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے.
اچھا سنو, مزار پر چلتے ہیں.
کیوں؟
صبح رزلٹ آنے والا ہے نا, تو جانا تو ہوگا نا دعا مانگنے کے لیے.
تم اتنی رات میں مزار جانا چاہتے ہو؟
ظاہر ہے,
مزار پہ جائیں گے, دعا مانگیں گے, چادر چڑھائیں گے, پھر واپس آ جائیں گے.
اتنی رات میں کون مزار جاتا ہے پاگل؟
جن کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کے نمبر کم آئیں گے.
جن فنکاروں نے من مائل میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں ان میں حمزہ علی عباسی کے ساتھ مایا علی, عائشہ خان, گوہر رشید اور ایمن خان شامل ہیں.
بس تیرا مکھڑا دسے, باقی تے میں اندھیاں, ماہی میں تینوں سمجھا کی تیرے نال کیوں لائیاں اکھیاں.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا. ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھنگل روخ اور انجینئر بل باربر. ویسے آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. آپ ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں, ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں اپنے پروگرام پیش کرنے کے لیے تجویزیں بھی بھیجیے. بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.